یہاں بات تو تبوک کی تھی جو اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری جہاد تھا بڑے پیمانے پہ، لیکن بات کر دی گئی ہجرت کی راتوں کی۔ ایسے لگتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے راستے میں کچھ چھوڑتا ہے نا، تو اگلی زندگی میں ہر نازک موڑ پر وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ انسان جب بھی اللہ کے راستے میں کسی جگہ آزمایا جائے یا کسی جگہ اس کے سامنے کوئی بھی بات ایسی آئے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اس کا معاملہ کیسا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بندے کی مدد کر دیتی، رہنمائی کر دیتی ہے۔ ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک فرقان پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں کافروں کے کلمے سے شرک کی بات مراد ہے اور اللہ کے کلمے سے توحید کی بات مراد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بات جیتتی ہے تو اللہ کی جیتتی ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ہوتا ہے نا جو بہادر ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی دل چاہ رہا ہوتا ہے لڑنے کو، کسی کو مار کے آئے۔ ایک دوسرا ہے وہ قبائلی عصبیت یا حمیت کے لیے لڑتا ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں اس لیے ان کا ساتھ دے دوں، ہاں ان کی حمایت میں، یا کسی سے بغض رکھتے ہوئے لڑتا ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ ریاکاری کے لیے لڑتا ہے کہ لوگ مجھے مشہور کہیں، بڑا کہیں۔ تو بتائیے کہ اس میں فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ ہے فی سبیل اللہ لڑنے والا۔ اس آیت میں تو بتا دیا گیا کہ دین کا کام کرنے والے بھی مختلف درجے کے ہوتے ہیں۔ لڑائی میدان جنگ میں نہیں ہوتی، آپ دین کا نام لیں بس لوگ آپ سے لڑنے کو تیار، مرنے کو تیار۔ کافروں کی تو توپیں تلواریں اٹھتی ہیں جب محاذ پہ جا کے لڑتے ہیں، لیکن جب آپ دین کے لیے کام کرتے ہیں تو مسلمانوں کی توپوں کے رخ بھی آپ کی طرف ہونے لگتے ہیں۔ وہ جو نکلنا نہیں چاہتے اپنی گندگیوں اور کفر اور شرک اور بدعت اور اپنی دنیا پرستی سے، وہ بھی دشمن۔ جو پہلے سے اس کام کے ساتھ معروف ہو چکے ہوتے ہیں وہ اور دشمن، وہ ان کو تو آپ ایک آنکھ نہیں بھاتے، وہ تو پتہ نہیں ان کا کتنا کلیجہ جلتا ہے، کتنا خون جلتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں کس کی مدد ہوگی؟ کسی نام کے لیے کام کرے گا، کسی گروہ کی عصبیت، کسی فقہ، کسی مسلک، کسی ذاتی فائدے کے لیے، کوئی کاروبار چمکانے کے لیے دین کا کام کرے گا؟ نہیں، اللہ کی بات بلند ہوگی، صرف اور صرف اللہ کا نام بلند کرے گا، جھنڈا صرف اللہ کے نام کا اونچا ہوگا، اور پھر وہی اللہ کے ہاں کام کا بنے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے نبی سے بڑی محبت سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اور اس وقت شوہر بیوی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی باتیں بھی کیسی ہوتی تھی، آج کی بیوی ہوتی تو کہتی ہے اللہ یہ بتائیے کہ کسی کے اتنے ڈالرز بھی ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے، کوئی ہے اس کے پاس اتنے کرونز ہوں جتنے آسمان کے ستارے، کسی کے گھر میں اتنے برتن ہوں، زیور ہوں، اتنی چوڑیاں ہوں۔ جو دل میں ہوتا ہے نا وہ شوہر بیوی کی باتوں میں بھی آتا ہے، کیونکہ یہ بڑا اپنائیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ بندہ جتنا کھلتا ہے اپنے شوہر اور بیوی کے سامنے، اتنا بہن بھائیوں کے سامنے بھی نہیں کھلتا، وہ بھی نہیں ہمیں جانتے، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہن لباس لکم، تم ان کے لباس اور وہ تمہارے لباس ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی اس بات پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں عائشہ، عمر فاروق ایسے ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ کہا اچھا اللہ کے نبی، میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے۔ کہا عائشہ، ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ بھاری ہیں جو رات انہوں نے میرے ساتھ غار میں گزاری۔ اذ ہما فی الغار، اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ جہاں یہ آیت ہمیں تبوک کے تناظر سے دین اور اللہ کے نبی سے جوڑ رہی ہے نا، وہاں یہ آیت شان صدیقیت کو بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کے سچے ساتھی ابو بکر صدیق، جن کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ہر ایک احسانات کا بدلہ چکا دیا، نہیں چکا سکا تو ابو بکر کا نہیں چکا سکا۔ اور ابو بکر تو وہ تھے کہ جن کے بارے میں پورے شعور سے کہہ سکتے ہیں کہ نبوی زندگی کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے لے کر آپ کی وفات تک کوئی موقع آپ کی زندگی میں ایسا نہیں آیا ہوگا کہ اللہ کے نبی موجود ہوں اور ابو بکر صدیق وہاں موجود نہ ہوں۔ مردوں میں پہلے مسلمان ہونے والے، پہلی عورت حضرت خدیجہ مسلمان ہو گئیں، اور پہلے مرد ابو بکر صدیق۔ اس سے لے کر مکہ کے دھکے کھانے میں، چوٹیں کھانے میں، وہ وقت بھی سیرت میں آپ جا کے سن سکتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کے نبی پہ پل پڑے، یہ کیا نئی باتیں شروع کر دی، تو ابو بکر صدیق آپ کے اوپر آ کے لیٹ گئے، کہ میرے دوست کو کچھ نہ کہو. انہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ابو بکر کو کھینچا اور دونوں زخمی حالت میں آئے. آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بال یوں ہوتے تھے کہ ہم ہاتھ پکڑتے تو لٹوں کی لٹیں ہاتھ میں آتی, اتنے بال کھینچے تھے. آج ہم نے کہاں بال کھینچائے, ہم نے کہاں حق ادا کیا ابھی سچائی کا. ابھی تو ہم سنجیدہ ہو رہے ہیں, ابھی تو ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم کچھ کریں, لیکن ابو بکر صدیق نے ماریں کھائیں, چوٹیں کھائیں. اور ہجرت کا واقعہ آپ کو سنا چکی ہوں پیچھے سورہ انفال میں, کہ کیسے پہلے سے تیار تھے, اونٹنیاں تیار تھیں, غلام فہیرہ تیار تھا, بیٹی پٹکا باندھ باندھ کے 3 راتیں غار حرا میں کھانا پہنچانے لگی. ابو بکر کی قربانیاں اللہ ضائع تو نہیں کرے گا. وہ صدیق اور وہ صدیقہ, باپ صدیق ہے تو بیٹی صدیقہ. کہا مردوں میں اگر سب سے پیارا ہے مجھے کوئی تو صدیق ہے, اور عورتوں میں اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ صدیقہ سے. یہ کیسے ہوا؟ یہ قربانیوں کے ذریعے ہوا, یہ قربانیوں سے ہوتا ہے. جو کام کے وقت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھول پیش کرنے میں سب سے آگے ہوں, وہ جگہ بنا ہی نہیں پاتے. جب نتیجہ سامنے آتا ہے نا, پھر تو بہت سے لوگ اس مقام کی تمنا کرتے ہیں, لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگ پہلو تہی کر جاتے ہیں. امیجن کریں کہ اس وقت تو ہم ابو بکر اور اللہ کے نبی کی باتیں ایک ہیرو کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں, کہ اللہ کے نبی مکہ سے نکلے, مدینہ میں گئے, اسلام پھیلا. اس وقت تو ہم بھی اگر اس پہ بات کریں تو کہتے پتہ ہے کہ بہت فائدہ ہوا تھا. لیکن ذرا پہنچی اس رات پہ جس رات اللہ کا نبی مکہ سے مدینہ جا رہا تھا, کوئی اعزاز تھا اس نام کے ساتھ؟ کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے زندہ حالت میں مدینہ پہنچنا بھی ہے کہ نہیں. یہ ہوتا ہے یومنون بالغیب. جب فتح ہونے لگتی ہے نا, جب کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اس تحریک نے چلنا بھی ہے یا ڈوبنا ہے. ریسورسز اتنے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی رہنا ہے, یا جو کیا ہے تھوڑا بہت وہ بھی چلا جانا ہے. ایسے وقت میں جو لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں وہ صدیقیت کے مقام پہ آتے ہیں, اور صدیقیت کا مقام انسانیت کے لیول میں انبیاء کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے. یعنی امتیوں کا سب سے اعلیٰ مقام ہے تو صدیقیت کا مقام ہے. بے شمار باتیں ابوبکر صدیق کی شان میں یہاں کہی جا سکتی ہیں, اور میرا ہمیشہ دل چاہتا ہے کروں, لیکن آپ کے ساتھ کچھ اور باتیں کروں گی کہ جو کچھ ظالموں نے کہیں. یہ آیت ابوبکر صدیق کی شان کے لیے, لیکن آج کچھ لوگ جو دین اسلام کے دشمن ہوئے وہ ابو بکر صدیق کے بھی دشمن ہو گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ابو بکر صدیق کے خلاف زہر اگلتے ہیں. ان آیتوں پہ ابو بکر کی صدیق کی جب شان سنتے ہیں تو کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا. اب جو باتیں کہہ رہی ہوں یہ میری آپ کی نہیں, اور اللہ نہ کرے کہ ہماری ہوں, لیکن کچھ حضرات جو اس ایک آیت کو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اذ ہما فی الغاری اور یہ ساری باتیں, اور وہ کہانی بھی سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے ابو بکر نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے میں سانپ کو ڈسوا لیا تھا, غار آپ کے لیے صاف کیا, کہا آپ لیٹیں, آپ آرام کریں, میں بیٹھتا ہوں, سارے سوراخ بند کیے, اور ایک سوراخ جو بند کرنا بھول گئے اسی میں سے سانپ نے نکلا. ذرا سوچیں ہمیں کون سا سانپ ڈسا اس دین کی حفاظت میں, ہم نے کون سی جان کی قربانیاں دی. ہمارا تو اپنا ہی غم نہیں کم ہوتا, ہمارے تو اپنی آنکھوں کے آنسو نہیں ختم ہوتے. ہم تو بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے, ہم تو اپنے شوہروں کی آنکھوں میں اجنبیت نہیں دیکھ سکتے. ہم نے کہاں اس دین کا حفاظت کرنی ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی کی حفاظت دین اسلام کی حفاظت تھی, لیکن ظالم کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ, کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو تو اس لیے لے کے چلے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہ کہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے جانے کی خبر یہ کافروں کو نہ دے دیں. اس آیت کی تفسیروں میں آپ کو ملے گا. یعنی دیکھیں سورج نکلا ہوا ہے اور کوئی اپنی ہی آنکھیں بند کر لیں تو آپ اس کو کہاں پیش کریں گے؟ ابو بکر صدیق اتنے مخلص تھے کہ اللہ کے نبی نے صرف ان کو راز بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, حتیٰ کہ حضرت عائشہ تک کو کمرے سے نکال دیا گیا, اور اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات کہیں نہ بتائیں. اگر اللہ کے نبی کو ابو بکر پہ اتنا شک ہوتا تو کیا وہ ایسی باتیں ابو بکر صدیق کو بتاتے؟ کہتے یہ تو جان بچانے کے لیے کہا گیا, اور اس طریقے سے حضرت علی کو آگے لانا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر آپ نوٹ کر کے دیکھیں تو حضرت علی کو تو خود اللہ کے نبی اپنے بستر پہ سلا کے گئے. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر اللہ کے نبی کو اعتماد نہ ہوتا تو کہہ دیتے ابو بکر آپ لیٹیے, اس بستر پہ کوئی مارے گا تو ختم ہو جائیں گے آپ, اور چلے علی آپ میرے ساتھ کیونکہ آپ میرے اہل بیت میں سے ہیں. ہم نے باتیں صرف باہر باہر سنی ہوتی ہیں نا, ہم کسی چیز کو اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک اس کی اصل کو نہ جانیں. اللہ کے نبی نے ابو بکر کو اس پرخطر وقت میں اپنے ساتھ لیا کہ جس وقت کوئی صاحب عقل بھی جانے کو تیار نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کا موقع پھر بڑے خالص لوگوں کو دیتا ہے۔ ایک اور دوسرا اعتراض کرتے ہیں ظالم ابو بکر صدیق پہ، کہتے چلو مان لیا، لے گئے تھے ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے راستے کی صعوبتیں مشکلات برداشت کی، لیکن یہ بتاؤ اس کی کیا دلیل ہے کہ ابو بکر کی نیت بھی خالص تھی؟ اور جب تک نیت میں خلوص نہیں ہوتا بڑے سے بڑا عمل قبول نہیں ہوتا، تو لہٰذا ابو بکر کا اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ہونا یہ کوئی فضولت اور بزرگی کی بات نہیں۔ اس کا کیا جواب کوئی دے گا؟ یہی دے گا نا کہ سورج چمک رہا اور کوئی کہے کہ دلیل دو کہ کدھر ہے سورج، تو اس کو تو کوئی نہیں دے سکے گا۔ اب دیکھیے، تاجر تھے، کاروباری شخص تھے، بچے تھے، بیوی تھے، سب چیزوں کو ٹھکرا کر کہاں گئے؟ کبھی کسی نے یہ سوچا؟ ابو بکر اگر اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے مدینہ آ گئے تو کیا کیا ٹھکرا کر آئے؟ یہ ایسی راستے نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق کا تبوک کا خرچ تو آج ہم پڑھیں گے اگلی آیتوں میں، لیکن کبھی یہ کسی نے سوچا کہ جب ابو بکر صدیق مکہ سے مدینہ نکلے تھے تو کیا مکہ میں ان کے گھر میں لالے پڑے ہوئے تھے بھوک سے؟ نکلے ہوئے تھے، کوئی غربت تھی، کیا تھی؟ مال تھا، دولت تھی، گھر بار چھوڑ کے گئے۔ اللہ کا دین قربانیاں مانگتا ہے، اور جب تک قربانیاں دینے والے تھوڑے سے بھی لوگ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی کا مقدر نہیں سنورتا۔ پاؤں کی بیڑیاں تو گھر ہی ہوتے ہیں نا، پاؤں کی بیڑیاں جو ہوتی ہیں وہ تو یا تو مال ہوتا ہے یا بنگلے ہوں گے یا اس میں کوئی فیکٹریاں ہوں گی، سب کچھ تھا ابو بکر کے پاس، امیر شخص تھے یہ مکہ کے، اور پیسے کا آ جانا کسی کی کے دینداری میں کوئی شک کی چیز نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اصل میں ان کے اپنے دل کے اندر شک ہوتا ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ شک کا کانٹا اتنا برا کانٹا ہے کہ جب کسی کے دل میں آتا ہے نا تو اسی سے اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کا پتہ چلنے لگتا ہے۔ مومن کے دل میں بھی شک آ سکتا ہے، سچا مومن دین پہ بھی شک کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ صحابہ کرام بھی یہ بات کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ایسے شک آتے ہیں کہ ایک منہ پہ لائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جل کے راکھ ہو جائیں۔ تو پھر اللہ کے نبی ان کو تسلیاں دیتے، غم نہ کرو، کوئی بات نہیں، تم اعوذ باللہ پڑا کرو، شیطانی وسوسات سے بچو۔ اور وہ شک اللہ کے نبی کی ذات پہ بھی آتے تھے، تبھی تو آپ کے سامنے اشارتاً کہہ نہ سکے، کہتے تھے دل میں آتے ہیں زبان پہ لائیں، اس سے بہتر ہے جل کے راکھو۔ لیکن ایک مومن اور ایک منافق کے بیچ میں شک کا ایک فرق ہوتا ہے، وہ نوٹ کر لیں کیونکہ اگلی آیتیں ساری اسی تھیم پہ چلیں گی۔ اللہ نے یہاں ابو بکر کی مثال ایسے ہی نہیں دی، اور آج بھی ابو بکر کی ذات جو ہے یہ کافروں کے لیے شک کا سبب بنی ہوئی ہے، دل کا کانٹا بن چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے بیان کر دیا کہ ایک مومن کے دل میں بھی شک آ سکتا ہے، دین پہ بھی آ سکتا ہے، اسلام پہ بھی آ سکتا ہے، آج کسی کو جہاد کے موضوع پہ بھی شک ہو سکتا ہے، نمازیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شک آیا تھا اور انہوں نے تصدیق کی، لیکن تقابل کر لیں، اپنے پیجز پہ ایک لائن لگا لیں بیچ میں، اور یہ ساری آیتیں پھر آگے ایک آیت کا نمبر بولوں گی لم یرتابو میں، وہاں آپ یہ نوٹس جمع کر لیں گے تاکہ یہ بات ابھی سے کلیئر ہوتی جائے، اگلی آیتیں سمجھنی آسان ہوں گی۔ مومن کے دل میں شک جب آتا ہے تو پہلی بات یہ کہ وہ دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، دکھ ہونے لگتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہائے ایسا کیوں ہوا، میں اسلام کے لیے ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، یا اسلام والوں کے لیے میرے دل میں ایسا خیال کیوں آ رہا ہے۔ دوسرا مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کرام ہوتے تھے تو وہ فوراً اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے تھے اور آ کے اپنا دکھ درد بیان کرتے تھے، اور اللہ کے نبی پھر ان کو اس کا کوئی علاج بتاتے تھے۔ تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ مومن پھر اس پہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یقیناً میری نیکیوں میں کوئی کمی ہوئی ہے جو مجھے دین یا دینداروں پہ شک آ رہا ہے، پھر وہ خود نفل پڑھتا ہے، خود کو اعوذ باللہ کہہ کے دعہ کرتا ہے۔ پھر اگلا چوتھا پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ مومن کسی دوسرے سے اپنے اس شک کو ڈسکس نہیں کرتا، کیونکہ شک جب ڈسکس کیا جاتا ہے نا تو وہ بدگمانی بن جاتا ہے، اور جب کسی ایک بندے کے دل میں اٹھا ہوا شک دوسروں سے ڈسکس کر دیا جاتا ہے نا تو وہ کیچڑ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ دوسرے سننے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ہر بندہ ایمان کے درجے پہ نہیں ہوتا، جو ہی کسی کے دل میں، ایمان والے کے دل میں بھی شک آیا تو کمزور ایمان والے نے اس کو ایسے لینا ہے جیسے بیمار شخص جراثیم کو لیتا ہے، اور جو ہی وہ شک ایک سے دوسرے میں آتا ہے تو وہ ایک ناسور بن کے پوری سوسائٹی میں پھیلنے لگتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت کے وقت پہ ہوا۔ اسی کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو کافر یا منافق یہ دونوں اصل میں ایک ہی چیز ہے، فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ کافر کہتا ہے میں کافر ہوں، منافق کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں. جب منافق اور کافر کے دل میں شک آتا ہے نا، تو پہلی بات ہے کہ وہ اپنے شک اور شبہ کی بڑی قدر کرتا ہے. ماشاءاللہ دیکھا، مجھے وہ بات سوج گئی جو کسی کو نہیں سوجی. میں اتنا انٹلیکچوئل ہوں، مجھے تو دین کی وہ باریکیاں سمجھ آ رہی ہیں جو سیدھے سادھے مولویوں کو آئی نہیں. پھر اس کی بات ہوگی میری رائے یہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے، میں یہ میں اس کے جملوں میں بہت آنے لگتی ہے. پھر وہ خود کو تھپکیاں دیتا ہے، شاباش دیتا ہے. دیکھا، جو اعتراض میں نے ڈھونڈا کسی کو نہیں پتا چلا. پھر اسی طرح اس کی ایک اور علامت ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا اور اس کی طرح کا مشکوک شخص اگر اس کے نظر میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہی تھا. یہ سارے جو بیٹھے ہیں باہر بیٹھ کے اسلام سکھا رہے ہیں نا، باہر سے مراد یہ کہ دین سے باہر بیٹھ کر، جنہوں نے ایک لفظ قرآن کا نہیں پڑھا ہوتا آج وہ بھی دین پہ فتوے دے رہا ہوتا ہے، وہ ان سب کو سچا سمجھتا، کہتے ہیں ہاں واقعی ہی از رائٹ. نام نہیں لینا چاہتی لیکن پچھلے سبق میں بات ہوئی تھی نا سلمان رشدی کی، ایسے لوگوں کو کئی مسلمان ہی ایڈمائر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہے بڑا انٹلیکچوئل، بات بڑی عقل کی کرتا ہے، بات بڑی پتے کی کرتا ہے. تو وہ دوسرے مشکوک لوگوں کی تعریفیں کرنے لگتا ہے. پھر اگلا عمل کیا ہوتا ہے ایک ایسے شخص کا، منافق نما، جس کہتا ہے کہ وہ اپنے اس شک کو دوسروں سے شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. پتہ نہیں اللہ کے نبی نے یہ کیا کیا، سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہے، کیوں چل پڑے ہیں اٹھ کے مدینہ میں، بھلا کوئی موقع ہے، بھلا یہ چھوڑو یہ اب تبوک کا موقع آیا ہوا ہے، فصلیں کھڑی ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں توبہ توبہ، ہمیں نہیں پتہ بھائی، اب ہم کچھ بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں اصل کیا ہے. ایسے موقع پہ منافق جو ہوتا ہے نا وہ ایک پھیلا جرس جراثیم اور وائرس سے زیادہ نقصان پاتا ہے. آج کے دور میں اگر آپ نوٹ کریں ایک بڑا فرقہ کیوں صحابہ کا دشمن ہو گیا، کبھی سوچئے گا بیٹھ کے؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی کی ذات پہ کچھ کہیں گے تو لوگ ہمیں کک آؤٹ کریں گے، بھاگ جاؤ، گیٹ آؤٹ، تم اسلام میں نہیں ہو. چلو بات شروع کرتے ہیں امتیوں میں سے، اور امتیوں میں ہے پہلے شخص ابو بکر، وہی کے پہلے امین ابو بکر تھے. اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں خدیجہ کے بعد اگر اللہ کے نبی کی زبان سے سنی تھی تو ابو بکر نے سنی تھی. آج ابو بکر سے کسی کو دشمنی نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا دوں، دشمنی ہے تو سچے اسلام سے دشمنی ہے. یہ خبر کر دو مشہور کہ جب تک اللہ کے نبی موجود تھے تب تک تو ٹھیک ہے، بہت اچھا کام چل رہا تھا، سب ٹھیک تھے، مخلص تھے، بس اصل بات بگڑی جب صحابہ پہ بات آئی. میں نے خود کانوں سے کسی کی بات سے سنی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے اوپر اس طرح لان تان کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں دیکھو نعوذ باللہ، یہ دیکھو ابو بکر، یہ دیکھو احد کے میدان میں بھاگ گئے، اللہ کے نبی کو چھوڑ کے سارے بھاگ گئے، اس طرح کے جملے بولتے ہیں لوگ. کیوں؟ تاکہ یہ ثابت کریں کہ اللہ کے نبی نے اپنے پیچھے جو گروہ چھوڑا انتہائی غیر مخلص، انٹرینڈ اور اپنی ذات کے فائدوں کے لیے تھا. تو کہتے رہے، جو کہتے ہیں وہ خود ہی جلتے ہیں، خود ہی سینے کو پیٹیں گے، خود کو برا کہیں گے. لیکن یاد رکھیے، اگر اللہ کے نبی کے اوپر شک کی وجہ سے ہمارے دین میں حرف آتا ہے تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور ان کے ساتھیوں کے اوپر شک کے اندر بھی ہمارا ایمان بگڑے گا. اس لیے بھی ایسے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں لوگ کہ ان کی قربانی، ان جیسی قربانیاں تو ہم کر نہیں سکتے، تو انہی کو داغدار کر دو تاکہ ہمیں بھی کوئی نہ کہ کل قربانیاں کرو. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ صرف سورہ توبہ کی اگلی آیتیں ترجمے اور مختصر وضاحت سے پڑھتے جائیں گے تو بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ مومن کون ہے. مومن کے دل میں بھی شک آ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، بزدلی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، مومن بیمار ہو سکتا ہے تو روحانیت میں بھی روحانی بیمار بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر دیمک لگا ہوا ایمان ہوتا ہے نا تو پھر اللہ بچنے کی توفیق نہیں دیتا. تو یہاں ابو بکر صدیق کی شان میں یہ باتیں کہہ کر لوگوں نے بہت کیا. اور آپ کو ہوتا ہے کہ دلیل کیا دیتے ہیں یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ، کہتے ہیں لوگ کیا ہوا جب، کیونکہ میں ایک پوری اس پہ بحث پڑھ چکی ہوں نا، تو جس کی وجہ سے یہاں لفظ دیکھیے ابو بکر صدیق کے لیے کیا آیا، اس یقول صاحبی ہی. ہاں صاحب کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ سے ساتھ بیٹھنے والا، تو ایک اچھا علامت ہے نا. تو جب اہل حق عالم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کیسے ابو بکر کو برا کہہ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو ابو بکر کو یہاں صاحب کا اپنے نبی کا. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں لوگ کیا بڑی بات ہے، سورت یوسف میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کافر قیدیوں کو بھی کہا تھا یا صاحب السجنی، ہو میری قید کے ساتھی ہو، تو صاحب ہونا کیا بڑی بات ہے. جب وہاں ابو بکر کے حضرت یا حضرت یوسف کے ساتھ قید خانے میں کافر قیدی تھے, تو یہاں اگر وہ صاحب آگے تو کیا ہوا؟ وہی بات ہے نا, میں نہ مانوں, نہیں ماننا تو نہیں ماننا, تو نہ مانیے. آپ کو منوانے کا مقصد ہی کیا ہے, کون چاہتا ہے کہ آپ مانیں؟ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بات کر دی کہ وہ کون تھے, وہ دو میں کے دوسرے تھے. اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ عربی زبان میں کیا یہ خوبصورت انداز, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا ان دونوں پہ, ان دونوں پہ, لیکن ثانی یسنین. آپ دیکھیے کہ اس قسم کے عدد جو ہوتے ہیں نا, ان کا ذکر لغت عرب میں دو طرح سے ہوتا تھا. کہتے تھے ثانی یسنین, ثالث ثلاثہ, رابع اربع وغیرہ, یعنی دو میں دوسرا, جیسا کہ یہاں ہے تین میں تیسرا, چار میں چوتھا. اس صورت میں جو پہلا عدد ہوتا ہے نا, یہ دوسرے عدد کا جز اور حصہ ہوتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے. یعنی آپ اس ایک لفظ کو بھی ابو بکر کی شان سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے نبی کا دوسرا کہا ہے ابو بکر کو. بس یہ چھوٹی سی بات یاد رکھ لیں. یعنی شان صدیقیت کی یہ ایک خوبی ہے کہ ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی سے الگ نہیں کہا گیا. یہ ابو بکر صدیق کو شان ملی, کب ملی؟ قربانیوں کے ذریعے ملی. اللہ اکبر. اب آپ ایک اور بھی ان کا حملہ سن لیں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ لا تحزن, اللہ نے کہا, نبی نے کہا ابو بکر صدیق کو کہ غم نہ کیجئے, تو اس پہ بھی الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ حزن جس سے حضرت ابو بکر کو منع کیا جا رہا تھا, یہ طاعت تھا یا معصیت؟ یعنی اس ساری بات کو خلاصہ کر دیتی ہوں کہ وہ اس میں قرآن پاک کی ایک اور بات کو لے آتے ہیں کہ سچے مومن کو تو غم اور حزن ہوتا ہی نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو کہتے ہیں کہ دیکھا, ابو بکر صدیق نعوذ باللہ ایمان سے دور تھے, تبھی تو غم غم زدہ تھے. پھر آپ کیوں غم پہ ہیں اس وقت؟ آپ کا غم کیا ہے؟ آپ کیوں دکھی ہیں؟ تو ایسی باتوں کو سن کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت ہے. اور کسی کو کچھ برا کہہ دے, کوئی بھی فرق نہیں پڑتا جب تک کوئی خود برا نہ بنے. تو ایسی لوگوں کی باتوں کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پھر ایمان کی توفیق چھین لیتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو بالکل الگ کر دیتا ہے. اور قرآن پاک میں یہ بہت جگہ آپ ہم بات پڑھتے ہیں کہ پھر اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا فاسقوں کو. تو یہاں سے اب یہ بات ہوئی, اور یہاں آخری حصہ جو کہ ان اللہ معنا, اس میں ان اللہ معنا یا اللہ کی جو مائیت کا تذکرہ ہے نا, یہ تین طرح کی مائیت ہوتی ہے. مدد کہہ لیں, ساتھ کہہ لیں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے, علم اور اپنے سننے کے ناطے سے, اپنی صفات کے ناطے سے. دوسری اللہ تعالیٰ کی مائیت ہوتی ہے متقین اور محسنین کے ساتھ, جیسے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. سورۃ بقرہ میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین, صبر والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو جب پہلی مائیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, جس کا حوالہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں, سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم, کہ جب کوئی کانا پھوسی ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نجوہ ہوتی ہے, تو تین لوگ باتیں کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہے, پانچ کریں تو چھٹا اللہ ہے. تو یہاں اللہ کی مائیت عامہ کا تذکرہ ہے, یہ مائیت علمی بھی کہلاتی ہے. اس وقت بھی اللہ کو پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں, اس دیوار کے پیچھے آفس میں بیٹھے لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ, لیکن اللہ کو پتہ ہے. یہ ہے مائیت علمی. دوسری جو ایمان والوں کے ساتھ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مائیت ہے کسی نیکی کی وجہ سے. اس مائیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, لطف کرم آنے لگتا ہے. ایک تیسری مائیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو انبیاء اور رسل کے ساتھ ہوتی ہے. ہر دشمن کے مقابلے میں اللہ ان کی مدد اور نصرت کرتا ہے, جس کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ایدہ بجنود لم تروہا. تو نبیوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی بات جو ہوتی ہے وہ دوسروں سے بھڑکے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان شاعر تھے. ایک دن اللہ کے نبی نے کہا کہ حسان, کیا تو نے ابو بکر صدیق کی شان میں بھی کچھ شعر کہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی, میں نے آپ کے یار غار کی مدحت میں شعر کہے ہیں, یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف میں شعر کہے ہیں. اب اللہ کے نبی نے کیا کہا ہوگا آگے سے, خدا نہ خاصہ چھوڑ دو ابو بکر, ٹھیک نہیں؟ کہا نہیں, سناؤ ذرا, میں سننا چاہتا ہوں. تو اس پہ حسان نے شعر کہے, وسانی یسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہ اسعد الجبال. آپ دو میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں، اور دشمن نے اس کے ارد گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھے۔ وَكَانَ حِبَّ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے محبوب تھے، اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھتے۔ تو حسان کے یہ شعر سن کر اللہ کے نبی ہنس پڑے، فرمایا اے حسان تم نے سچ کہا، ابو بکر صدیق ایسے ہی ہیں۔ ابن عساکر کی روایت ہے یہ، زہری بھی لکھتے ہیں اس کو انس سے۔ پڑھا کریں صحابہ کے بارے میں باتیں، ابھی تو نہ پڑھیں، ابھی تو کورس کی باتیں پڑھ لیں، بکس پڑھ لیں، ٹیسٹ پڑھ لیں، پتہ چلے ٹیسٹ دیا تو کہ نہیں ابو بکر صدیق پہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ یقین کریں کہ ایمان جمپ کر کے یوں جاتا ہے جیسے کھولتا ہوا پانی ابل کے باہر آنے لگتا ہے نا۔ اس پہ ایک سیریز ویب سائٹ پہ بھی ہے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، تو اس کو بھی آپ سنیں، بچوں کے ساتھ شیئر کریں کہانیوں کی صورت میں۔ انشاءاللہ خاص طور پہ ٹین ایجرز بچے جو ہوتے ہیں ان کو سٹوریز اچھی لگتی ہیں، تو کسی موقع پہ اگر آپ صرف ابو بکر صدیق کی یہ باتیں سنا دیں ان کا دل ہی نہیں چاہے گا، دب کے بیٹھیں، وہ بھی کہیں گے ہم نے بھڑکے نہیں کیا کرنی ہے۔ تو یہاں ابو بکر صدیق کی بات کر کے اصل میں اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بتا دیا کہ اب اگر تبوک کے موقع پہ تم مدد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں آنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہاں ابو بکر صدیق مل جاتے ہیں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کام کرنے کے موقع دیتے ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں پھر تبوک ہی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ آیتیں شان نزول کے اعتبار سے اس وقت نازل ہوئیں یا اس وقت کے حالات بیان کر رہی ہیں جب غزوہ تبوک کی کال ملی تھی۔ یہاں سے آخر تک سورت میں جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ کیا کہ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، لیکن دو حصے ہیں ان آیتوں کے۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جو تبوک کے سفر پہ جانے سے پہلے کے بارے میں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، گیارہویں پارے کے آخر سے جو پھر حصہ ہوتا ہے نا یا تذیرونا، وہ حصہ ہے جو تبوک سے واپسی پر ہے، اور غزوہ تبوک نے لوگوں کے پول کھول کے رکھ دیے تھے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اگلی آیتوں کو، آیت 41، ان فرو خفافم وسقالن، نکلو ہلکے ہو کہ بوجھل ہو، کیا مطلب ہے، لائٹ ویٹ ہو کہ ہیوی ویٹ ہو، کمزور ہو، بیمار ہو تو بھی نکلو، صحت مند ہو، بالکل یہی لکھا ہے، صحت کو پرابلم نہ بناؤ، ہیلتھ ایشو نہ پیش کرو کہ ہم تو اتنے ویک ہیں ہم تو اللہ کے راستے میں نکل نہیں سکتے۔ میں سوچتی ہوں جن کے اوپر لوگوں کو ترس آتا ہے اللہ کو ان پہ پیار آ رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے کہہ دی انفرو خفافاً، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ یاد رکھیے کوئی ہلکا نہیں ہوتا دین کے کاموں میں، ہلکے ہوتے ہیں تو ارادے ہلکے ہوتے ہیں، عزم بیمار ہوتا ہے، ہم بیمار نہیں ہوتے، ہمارے ارادے بیمار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں کام کرنے کا اجر صرف ارادوں کا اجر ہے۔ ہم، میں، آپ صرف ارادہ کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم یہ کلاس کریں، ہم یہ کورس کریں، باقی سارا کام اللہ کروا رہا ہے، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ میں تو پورے ایمان سے مانتی ہوں۔ میں، آپ کا اجر صرف ارادے کا اجر ہے، اور میرا اجر صرف ارادے کا اجر ہے، یہ پڑھانا اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ جمعے میں، یہ اللہ کی توفیق سے ہیں۔ تو کہا نکلو ہر ممکن ہر حالات میں، یہ مت سوچو کہ ہم نہیں نکل سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے حالات نہیں ساس دیتے، نکلو ان فروحی فافن، اور ساتھ ہی ساتھ وسقالن، بوجھل ہو چکے ہو پھر بھی نکلو، زندگی کو آسان کیا ہوا ہے تو بھی نکلو، مشکل کی ہوئی ہے تو بھی نکلو، خوشی سے نکلو تو بھی نکلو، غم سے نکلو تو بھی نکلو، گھر والے راضی ہیں پھر بھی نکلو، گھر والے ناراض ہیں پھر بھی نکلو، ساز و سامان کی کثرت ہے گھر میں تو بھی نکلو، بے سر و سامان ہو پھر بھی نکلو، جوان ہو پھر بھی نکلو، بوڑھے ہو پھر بھی نکلو، دل چاہے تو بھی نکلو، دل نہ چاہے تو بھی نکلو، گرمی ہو پھر بھی نکلو، سردی ہو پھر بھی نکلو، نکلنا ہے، سونے کو دل چاہتا ہے تو بھی نکلو، نیند پوری ہو چکی ہے نکلو، نو تھرڈ چوائس، نکلنا ہے تو نکلنا پڑے گا حالات جیسے بھی ہوں، اور یہی پکار دل پہ پڑتی ہے تو بندہ نکلتا ہے، ورنہ نہیں نکل سکتا۔ گرم بستر کس کو اچھا نہیں لگتا سردیوں میں، اور موسم کی خوبصورتیاں ہوں تو باہر کس کو اٹریکشن نہیں لگتی، کون نکلے گا جو اللہ کے اس پیغام، اللہ کی اس دعوت پہ کان رکھے گا کہ ان فرو نفرا، نکلو، کوئی مت بیٹھے کیونکہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ تبوک کے حالات آج کے حالات سے کچھ مختلف نہیں ہیں، اس وقت بھی دشمنوں کی نظریں اسلام پہ لگی تھیں، اپنوں سے بڑھ کے بیگانوں کے نظریں اسلام پہ لگنے لگیں، کہا ان کی آنکھوں کو پہلے ہی نکال دو، اس سے پہلے کہ یہ اسلام کی طرف میلی نگاہ رکھیں تو نکلو۔ کیا آج نہیں ہیں لگی ہوئی اسلام پہ نظریں؟ آج مسلمانوں کی نسلیں ٹارگٹ پہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، تو اس لیے کہا دیر نہ کرو۔ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی، پہلے ہی بہت ساری نسلیں برباد ہو گئیں، پہلے ہی بہت سارے گھر ٹوٹ گئے۔ اب نکلو، لوگوں کو سچا اسلام دکھاؤ، خوبصورت اسلام دکھاؤ۔ ہاں اس راستے میں محنت تو کرنی پڑے گی، اس لیے فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ سب سے اہم بات اس میں وہ ہے جو جملے کے سب سے آخر میں، فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ دین کا کام کرنا ہمیشہ ہی اللہ کا راستہ نہیں ہوتا، گو کہ ہر بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے ہماری طرح کہ ہم اللہ کے راستے میں یہ کام کر رہے ہیں۔ جب پہلا قدم نکلتا ہے نا گھر سے عموماً، تو وہ اللہ ہی کا راستے کا ہوتا ہے۔ محبت بھی ہوتی ہے، جیسے ہر بچہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اسے پوچھو بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو کہتے ہیں ڈاکٹر۔ کیوں؟ تاکہ میں انسانیت کی خدمت کروں، ہے نا، ایسی جملہ بولتے ہیں نا۔ اور بعد میں وہ انسانیت صرف اپنے چار بچوں اور بیوی پہ محیط ہو چکی ہوتی ہے، وہ انہیں کی خدمت کر کر کے پال رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ابتدا میں جذبے بڑے سچے ہوتے ہیں کسی بھی کام کے۔ کسی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہاں مسجد بناؤ، بڑی ضرورت ہے، لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے، لوگوں کے جمعے نہیں ہو رہے۔ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ تعلیم سے محروم ہیں، آپ کہتے ہیں اٹھو کال کام شروع کرو۔ یہ شروع میں ہر راستہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں کوششوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ دیکھیے سیدھا چلنا اور بات ہے شروع میں، لیکن سیدھا رہنا بڑا مشکل ہے۔ کسی کا کال ہے، نام یاد نہیں، کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محنت جس کام پہ کرنی پڑی زندگی بھر، وہ اپنی نیت کو سیدھا رکھنا تھا۔ جو ڈرائیو کرتے ہیں نا، وہ اس مثال کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے۔ آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے سب سے زیادہ مشکل کیا لگتا ہے؟ جو میں فیل کر رہی ہوتی ہوں ساتھ بیٹھے، وہ سٹیرنگ کو کنٹرول کرنا ہے، سپیڈ کا کام زیادہ کرنا، سٹیرنگ کو ذرا ڈھیلا چھوڑ دیں، گاڑی چل تو رہی ہے لیکن ادھر ادھر لڑکے گی۔ تو دین کے راستے میں اللہ کی مدد اور کام کرنے کے لیے جو کی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کریں۔ آپ سب کو بھی یہی نصیحت کروں گی، کبھی بھی کہیں آپ دین کا کوئی کام کریں، سوشل ورک کریں، پڑھیں، پڑھائیں، کسی مسجد میں مدد کریں، کچھ بھی، تو یہ ضرور اپنے دل میں نیت رکھیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے پروموشن کے لیے۔ آپ اللہ کے دین کو پروموٹ کرتے ہیں، اللہ آپ کو بھی پروموٹ کر دیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کا کام بندوں کے ساتھ ہونا ہے۔ لیکن یہ چھپی ہوئی وہ چیز ہے کہ جو عموماً نظروں سے محو ہو جاتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ جہاد مال اور جان کے بغیر ہو نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے جان اور مال کے بغیر کوئی اور کام ہوتا ہے؟ صرف ایک وقت آپ کا کھانا پکتا ہے بغیر آپ کے جان لگائے، کھڑے ہونا، وہاں پیاز کاٹنا، آنکھوں سے آنسو نکالنا، ہاں، پھر گھی گرم کرنا، پھر سارے گھر والوں کو دکھ دینا، پھر وہ پیاز کا بگھار لگانا، کتنی تکلیفیں آتی ہیں، پھر ایک کھانا پکتا ہے نا، پکتی ہے ایسے سبزی، کھانا، کچھ بھی، محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ آپ میں سے جو بھی لوگ، میں یہ مثالیں اس لیے دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ پسندیدہ شغل ہے، اور ایسی مثالیں بڑی اچھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکلو، مال بھی لگے گا، جان بھی لگے گی۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ کھل کے اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے بات رکھ دی تھی کہ اس وقت اسلام کو تمہاری ایک ایک چیز کی ضرورت ہے، اور جہاد وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی۔ چلیے، پکار تو سب کے لیے ایک تھی، ساتھ ہی کہہ دیا ذالکم خیر لکم، یہ ہے تمہارے حق میں بہتر، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کیا پتہ چلا کہ بعض کام جو ہمیں مشکل لگ رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کو تو بالکل پسند نہیں آ رہے، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہیں، تمہاری نسلیں سنوریں گی، تمہارے بچوں کا مستقبل سنورے گا، تمہاری بچیوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، تم حرام کے لقمے پیٹ میں ڈالنے سے بچ جاؤ گے۔ کہتے کہتے آخر تم بھی تو نمازیں شروع کر ہی دو گے نا پڑھنی، کہتے کہتے تمہیں بھی تو مال کی بجائے آخرت سے اور جنت سے محبت ہو جائے گی۔ یہ دین کا جو فائدہ ہے اصل تمہارے گھروں میں ہی آئے گا۔ دیکھیے ہم سوچتے ہیں نا کہ دین کوئی آخرت کی چیز ہے، دین میرے اور آپ کے گھر کی چیز ہے۔ جہاں سچا دین نافذ ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کا خیر مسلمانوں کو ملتی ہے۔ مثال دیتی ہوں کہ ایک مرد صبح 5 بجے اٹھ کے گھر سے نکلتا ہے اور کمانے کے لیے نکلتا ہے، اینڈ آف دا ڈے وہ 500 روپے لے کے آ جاتا ہے۔ وہ 500 روپے کس کو ملیں گے؟ بیوی بچوں پہ لگیں گے نا۔ اب ایک بیوی کے آپ کیوں نکل جاتے ہیں؟ آپ گھر بیٹھے برتن دھوئیں، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے کمپنی دیں، مجھے ماں یاد آ رہی ہے، مجھے باپ یاد آ رہا ہے، تو کہے گا نہیں تو نازی لو بیٹھتے ہیں۔ اب شام کو 500 روپے کس کو نہیں ملیں گے؟ بیوی بچوں پہ نہیں جائیں گے۔ یہ بات سمجھا لیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کہ جب کوئی مال کمانے جاتا ہے تو اس کی خیر پھر گھر میں ہی آتی ہے۔ بیویاں ناراض ہوتی ہیں مردوں کے زیادہ دیر کام کرنے پہ، پھر خیر بیوی کو ملتی ہے۔ وہ سونے کی انگوٹھی کی صورت میں اس کی انگلی میں پہنائی جائے، وہ کانٹوں کی صورت میں پہنا دیں، فائدہ بیوی کو ہوتا ہے۔ تو اگر آج دین کے نام پہ ہم تھوڑا سا اپنے گھروں کو پیچھے کر لیتے ہیں تو خیر الکم، تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ جب 30s 40s یعنی ایسی ایج شروع ہوتی ہے جہاں پھر بچے بھی جوان ہونے لگتے ہیں تو سب کو شعور آ چکا ہوتا ہے۔ بعض باپ خود نماز نہیں پڑھتے لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں۔ چور کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا بھی چور بنے، ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب دین کے لیے ضرورت پڑے تو پھر اس کے لیے جو بھی نکلے گا اس سے فائدہ جو ہے وہ سبھی کو ہوگا۔ آج آپ دیکھیے کہ سچا دین آئے گا تو کیا ہم مسلمانوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں کوئی بندہ اپنے اوپر رحم نہ کھائے۔ اس وقت آپ کو یہ مثالیں میں کیوں دیتی ہوں بیچ میں پڑھنے پڑھانے کی کہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے اس وقت جہاد ہی کی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے۔ جذبات کی قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، محبتوں کی قربانی، آرام کی قربانی، آسائشوں کی قربانی، گرم گرم کھانوں کی قربانی۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہم جب اللہ کے راستے میں پڑھتے ہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اگر کسی کو کچھ مشکل ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، ہو جائے گا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب یہ تو قول تھی، جب بھی کہیں نیکی کی کوئی کال آتی ہے نا تو 4 قسم کے لوگ بنتے ہیں۔ لکھ لیں تو اگلی آیتیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی آسانی سے۔ بلکہ یہ مومنوں کی قسمیں ہیں، کافروں کی، فاجروں کی، نہ ماننے کی نہیں۔ نمبر 1، بغیر کسی تامل کے تیار ہو گئے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، جو آپ کہیں وہی ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی نکلنا پڑے گا، ان پھرو جی بالکل تیار ہیں، گھوڑے پہلے ہی رکھے ہوئے، اونٹ تو باہر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں پہلی قسم کے لوگ، السابقون الاولون۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع میں ڈولتے ہیں، ہائے سوچیں گے، مشورہ کریں گے، اچھا دیکھتے ہیں ممکن ہے کہ نہیں، لیکن پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ نہیں بھائی جب سب جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا ہے۔ تیسری قسم کے وہ مومن ہوتے ہیں جو واقعی جانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں وہ کام، لیکن بیماری اور عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے، رک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ سے امیدوار ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دے گا۔ ایک چوتھی قسم کے مومن بھی تھے جو خاص طور پہ تبوک کے موقع پہ بھی سامنے آئے۔ وہ کون تھے؟ کاہلی کی وجہ سے نہ گئے، سستی، تھوڑا لیٹ ہو گئے، اللہ کے نبی چلے گئے، پھر پیچھے پلڑ آئے، تو بعد میں جب احساس ہوا کچھ تو بعد میں جا کے ساتھ مل گئے، اللہ کے نبی خوش ہو گئے ان کو دیکھ کر۔ ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں تبوک کے موقع پہ، ابو نذیر، ابو بصیر اور کئی ایسے نام۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں گئے، اللہ کے نبی جب واپس آئے بس ساتھ تیسید آ کے اللہ کے نبی بس ایک ہی لفظ ہے ہمارے پاس کہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ 4 تو ہیں مومن، لیکن ان 4 گروہوں میں جو نہ ہوا اس کے علاوہ جو کوئی دوسرا اس کا مقام ہوا تو ان کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔